میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. سیدی سندی حبی محبوب مرشدی مولائی عارف باللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. عالم ہجر کو میری تو نے رسال کر دیا. عالم ہجر کو میرے تو نے رسال کر دیا. یعنی ہماری آہ کو واپس حال کر دیا. یعنی ہماری آہ کو واپس حال کر دیا. عالم ہجر کو میرے تو نے رسال کر دیا. یعنی ہماری آہ کو واپس حال کر دیا. اپنا جا دیکھا کے یوں محو جمال کر دیا. اپنا جا دیکھا کے یوں محو جمال کر دیا. میری نظر میں یہ جہاں پاؤ خیال کر دیا. میری نظر میں یہ جہاں پاؤ خیال کر دیا. اپنا جہاں دیکھا کے یوں محو جمال کر دیا. میری نظر میں یہ جہاں پاؤ خیال کر دیا. اللہ کی محبت میں اور جس کا دل تڑپ رہا ہو اللہ کی محبت میں, روح جل رہی ہو, اس کی جو آہ نکلتی ہے اس کا گویا سفر نامہ ہے. سفر نامہ کہتا ہے, سفر نامہ ہے, آہ کا سفر نامہ. لیکن ہر آہ نہیں, وہ آہ جس کا دل اللہ کے لیے تڑپ رہا ہو, اس کی روح اللہ کے لیے جل رہی ہو, اللہ کی محبت میں جل رہی ہے. ہمارے جیسے نہیں کہ جس کے دل جو ہے دنیا کے لیے تڑپ رہا ہے, دنیا کے مسائل سے فرصت ہی نہیں, اللہ کو یاد کرنے کی فرصت ہی نہیں. اللہ تو کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرو اور میں تمہارے کام بناؤں گا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہم کو سکون ہو جائے, فرصت ہو جائے, پھر اللہ کو یاد کریں. اور اللہ فرماتے کہ سکون تم کو ملے گا ہی ہماری یاد. بتائیے, مخالف سمت ہو گئی نا, بالکل مخالف ہو گیا. وہ چاہ رہا ہے کہ پہلے سکون ملے, اور اللہ کہہ رہے ہیں سکون پہلے ملے گا ہماری یاد. ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہم کو سکون ہو جائے, پھر ہم اللہ کو یاد کریں. بیوقوفی ہے, آخری سانس تک کچھ نہ کچھ مصروفیت مشغولیت رہتی ہے. انہی مشغولیتوں میں, انہی مصروفیتوں میں اللہ کو یاد کرنا ہے, یہی انسان کا شرف اور یہی انسان کا کمال ہے کہ ہزاروں مصروفیتوں مشغولیتوں کے باوجود اور ہزاروں مسائل کے باوجود پھر بھی اللہ کی محبت جس کو ایسی حاصل ہے کہ یہ ساری چیزوں کو پیچھے کر کے اللہ کی محبت کو مقدم کرتا ہے. جہاں دین کی بات سننا ہے وہاں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ الفجا نہیں آیا کہ آواز ہے دوست. کسی کو کباب بہت پسند ہو, کباب جس کو بہت پسند ہو, تو وہ جب کباب والی کی آواز آتی ہے, کباب والا وہ بھاگا بھاگا جاتا ہے کہ کہاں سے آ رہی آواز, کہیں سے خوشبو آ گئی کباب کی تو فوراً بھاگا کہ کہاں سے خوشبو آ رہی. کسی کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء الباری. کیا ہے خلاصہ ہے کہ سب سے زیادہ اہم چیزیں, سب سے زیادہ مشکل چیزیں اپنی جان پہ صبر کرنا, پھر اپنے اہل و عیال پہ صبر کرنا, پھر شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ صبر کرنا. تو جب زمین پہ صبر دیں گے اللہ تو باقی مسائل تو مسالے کی طرح, حضرت فرماتے تھے مسالے کی طرح پیس جائیں گے. خود وہ دل, وہ آہ جو اس دل سے نکلے جو اللہ کی محبت میں تڑپ رہا ہو, اللہ کی محبت میں اس کی روح جل رہی ہو, وہ اس آہ کا سفر نامہ ہے. یہ آہ کہاں تک پہنچ گئی؟ محبوب حقیقی تک. اور یہ آہ ہماری وہاں پہنچ کر واقف حال ہو گئی. کیا واقف حال ہو گئی؟ کہ اللہ کا حسن و جمال دیکھ لیا. اب جب حسن و جمال دیکھ لیا, جب کوئی بہت ہی حسین شکل, بہت ہی اول نمبر کی شکل دیکھ لے گا تو اس سے کم تر درجے کو تو خاطر میں نہیں لائے گا. اور اللہ تعالیٰ تو خالق حسن ہے نا, ان کو ان کا جمال جب دیکھ لیا یعنی ان کی تجلیات خاصہ سے مشرف ہو گیا تو اس کی نگاہوں میں ساری کائنات کا حسن اور ساری کائنات کی دولت اور ساری کائنات کی لذات سب کی سب اس کی نگاہوں سے گر جائیں, ساری کائنات کی سلطنت اس کی نگاہوں سے گر جائے گی. تو اپنا جہاں دکھا کے یوں محو جمال کر دیا, ایسے معاف ہو گئے اس خالق حقیقی کے حسن جمال میں کہ اب یہ نظر جو ہے یہ جہاں ہماری نظر میں خواب و خیال ہو گیا, کچھ ہے ہی نہیں. چیزیں اس مٹی کے پیچھے بھاگنا اور اس کے پیچھے اللہ کے دین کو چھوڑ دینا, اللہ کی یاد کو چھوڑ دینا. اب ہمیں سننے میں آتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں آئے, تو معلوم اب مہمان آ گئے تھے, مہمان کو بھی لے آؤ. دیوانے بنو اللہ کے اور دیوانہ گھر بھی بنو, اس کو بھی گزارش کرو کہ بھئی آج ہمارے دین کی بات سننے کا دن ہے تو ہمیں وہاں جانا ہے, آپ بھی چلیے. اب اگر اس کو تھکن ہے, کوئی گزر ہے تو ٹھیک ہے, آپ آرام کیجیے, ہم ابھی آتے ہیں. یہ اللہ کی محبت کی طرف ایسی اللہ ہم سب کو دے دے کہ ہم دین کو مقدم کریں. یہ دین کو مقدم کرنا ہے, جو دین کو مقدم کرے گا بس اس کو انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا, ترقی ہوتی رہے گی. یہ آہ کا سفر نامہ ہے, جلے ہونے دل اور جلی ہونی روح کا, روح کی آہ, اس کا سفر نامہ ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا حال ہے.
عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا, عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا, یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا, یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا. اپنا جان چاہتے یوں محو جمال کر دیا, اپنا جان چاہتے یوں محو جمال کر دیا. میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا, میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا. میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان, میرا پیام کہہ دیا جان کے مکان سے لا مکان, اے میری آ
ہے بے نوا تو نے کمال کر دیا، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، میرا پیام کہہ دیا جاگے مکان سے لا مکان، میرا پیام کہہ دیا جاگے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا، میرے فؤاد تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مرمل، میرے فؤاد تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مرمل، اے دل مبتلا غم تو نے نڈال کر دیا، اے دل مبتلا غم تو نے نڈال کر دیا، میرے کو تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مغمل، میرے کو تو اس قدر ہوتے ابھی مغمل، اے دل مبتلا غم تو نے نڈال کر دیا، اے دل مبتلا غم تو نے نڈال کر دیا، ذوق طلب بھی مختلف دہلو میں دیکھتا رہا، ذوق طلب بھی مختلف دہلو میں دیکھتا رہا، اثر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا، اثر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا، ذوق طلب بھی مختلف دہلو میں دیکھتا رہا، اثر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا، اثر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا، عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا، اصلاح خواتین، حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مختلف تصانیف سے اصلاح خواتین سے متعلق ملحوظات کو اس مجموعے میں جمع کر دیا گیا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ عورتوں کی معاشرت بہت خراب ہے، اکثر عورتوں میں پردہ بہت ہی کم ہے اور سر تو ان کا ہمیشہ کھلا رہتا ہے، خصوصاً آدھا سب تو گویا ڈھانپنا ضروری ہی نہیں. اکثر عورتیں زیور ایسا پہنتی ہیں جس میں آواز پیدا ہوتی ہے، یاد رکھو ایسا زیور پہننا جائز نہیں. یعنی یہ جو لکھا ہے حال کے اور اکثر عورتوں میں پردہ کم ہے اور سر ان کا کھلا رہتا ہے, یہ نامحرموں کے سامنے جو ہے حال کو بیان کیا ہے. اکثر عورتیں زیور ایسا پہنتی ہیں جس میں آواز پیدا ہوتی ہے. یاد رکھو ایسا زیور پہننا جائز نہیں. ہاں آپس میں لگ کر بجے اور قدم بھی آہستہ سے رکھا جائے کہ اس میں زیادہ آواز پیدا نہ ہو تو جائز ہے. نامحرم کو آواز نہ جانی چاہیے. عورتوں میں ایک مرض یہ ہے کہ اپنے گھر میں تو بالکل میری کو چلی خراب حالت میں رہیں گی اور جب برادری میں جائیں گی تو خوب بن سنور کر بلکہ پڑوسن تک کا زیور مانگ کر لے جائیں گی اور بجتا ہوا زیور ضرور پہنیں گی اور لباس ایسا پہنیں گی کہ اس میں ذرا بھی پردہ نہیں, سارا بدن جھلکتا ہے. عورتیں اگر یہ طریقہ اختیار کریں کہ کپڑے میلے ہوں تو بدل لیا کریں ورنہ ہرگز نہ بدلیں بلکہ جہاں جانا ہو ویسے ہی وہ آیا کریں تو بہت فتنوں سے نجات مل جائے گی. اس کو معمولی بات نہ سمجھیں, یہ من جملہ ضروریات دین کے ہے کیونکہ بناؤ سنگار کر کے جانے کا سبب محض تکبر ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں, اس عادت کو بدل لیے کیونکہ بڑا بننے کی عادت بہت بری ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ تکبر والا لوگوں کی نگاہوں میں وہ اگرچہ بڑھنا چاہتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں وہ ذلیل ہوتا ہے. اگرچہ بعض اوقات اس کی دولت یا اس کی نوکر چاکر دیکھ کر اس کی حیثیت دیکھ کر بعض لوگ سلام کرتے ہیں لیکن دل سے عزت نہیں کرتے, نگاہوں میں وہ حقیر ہو جاتا ہے مخلوق کے. انیس لاوادی صاحب کا شعر ہے, ملک تو دراصل وہ ہے, ملک تو دراصل خاصان خدا کا ہے انیس, ملک تو دراصل خاصان خدا کا ہے انیس, دل جھکے جاتے ہیں قدموں میں حکومت کے بغیر. اصلی عزت یہ ہے کہ اللہ والے ہو جاؤ, اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ کامل, اور یہ جبھی ممکن ہے جب کسی کامل کا ہاتھ پکڑو. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئے. راستہ ہی یہی ہے اللہ والا بننے کا, ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا. تو اللہ والے ہو جاؤ تو پھر لوگ دل سے عزت کرتے ہیں. وہ چاہتے بھی نہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں, وہ تو بھاگتے ہیں شہرت سے بھاگتے ہیں لیکن مخلوق ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. خلق پس دیوانہ اور دیوانہ بکارے, دیوانہ تو اپنے محبوب حقیقی تک کی طرف دیوانہ وار بھاگ رہا ہے اور خلق اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک جز معاشرت کا یہ ہے کہ عورتیں سلام نہیں کرتی ہیں اور جو کرتی ہیں وہ بالکل شریعت کے خلاف ہیں. بعض عورتیں تو صرف سام کہتی ہیں, اس قدر تخفیف کی کہ چار حرفی زبان سے ہم نکلیں اور جواب دینے والی سارے خاندان کی فہرست گنوا دے گی کہ بھائی جیتا رہے, بیٹا زندہ رہے, شوہر خوش رہے, لیکن ایک لفظ وعلیکم السلام نہ کہا جائے گا. سلام کرنا سنت ہے اور پورا سلام کرنا چاہیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور پھر اس کا جواب دینا واجب ہے. اگر سلام کا جواب مجلس میں کسی ایک نے بھی نہیں دیا تو سب گناہگار ہوں گے, اور مجلس میں سے کسی ایک نے دے دیا تو پھر سب کی طرف سے جواب ہو جاتا ہے. پردے میں کچھ بے احتیاطی بے پردگی ہوتی ہے تبھی عورتوں کے ذریعے سے فتنہ ہوتا ہے, ورنہ فتنے کی کوئی وجہ نہیں. چند عورتوں کا ایک مکان میں رہنا ہی زیادہ فساد کا سبب ہوتا ہے. گھریلو جھگڑے فسادات سے بچنے کی عمدہ تدبیر یہ ہے کہ چند خاندان بھی یعنی کئی فیملیاں ایک گھر میں اکٹھے نہ رہیں. خصوصاً چولہا یعنی کھانا پینا تو ضروری علیحدہ ہونا چاہیے, زیادہ تر آگ اسی چولہے ہی سے بھڑکتی ہے. آج کل کی طبیعتوں کا مقتضا تو یہ ہے کہ عورت ساتھ رہنے پر راضی بھی ہو اور علیحدہ رہنے میں سب رشتے دار ناخوش ہوں, تب بھی مصلحت یہی ہے کہ جدا ہی رکھے، اس میں ہزاروں مقاصد کا بندوبست ہے۔ وہ چند روز کے لیے رشتہ داروں کا ناک منہ چڑھے گا، مگر جب اس کی مصلحتیں دیکھیں گے تو سب خوش ہو جائیں گے۔ میاں بیوی کا فساد سب فسادوں کی مرغی ہے، یعنی سینکڑوں فساد کو پیدا کرتی ہے۔ فرمایا کہ عورتوں کے اکثر عیوب ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں کہ نمازوں کی قضا نہیں کرتی جو ہر مہینے میں ان سے رہ جاتی ہیں، روزے کے حقوق ادا نہیں کرتی، یعنی فضول اور گناہ کی باتوں میں روزے کو برباد کر دیتی ہیں۔ روزے کا تو مقتضا یہی ہے لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور بہت سے لوگ جو ہے اس کو فضول گپ شپ میں ٹائم پاس کرنے کا بہانہ بنا کے فضول گپ شپ کرتے ہیں، اسی میں غیبت بھی ہو جاتی ہے، فضول اور لغو بات بھی ہو جاتی ہے، فوج کلامی بھی ہو جاتی ہے، بہت سے مفاسد ہیں اس میں۔ تو کام سے لگے، یعنی چاہے سو ہی جائے وہ بھی عبادت ہے روزے، تو اس سے گناہ سے بچا رہے گا، اور اگر فضول باتیں لہو لعب کے اندر گزارا تو روزے کی روح نکل جائے گی، روزہ تو ہو جائے لیکن روزے کی روح نکل جائے گی۔ اسی طرح زکات اور حج اور قربانی کے سلسلے میں بہت کوتاہی کرتی ہیں۔ عورتوں میں ذکر اللہ کا رواج بہت کم ہے، نمازوں کے ساتھ کچھ ذکر اللہ بھی کرنا چاہیے، اس کی برکت سے دل کو اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ہوتا ہے اور نماز میں بھی دل لگتا ہے۔ عورتوں کے لیے ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر موت کا مراقبہ بھی بے حد مفید ہے۔ یہ مراقبہ جو بھی جس قسم کے بھی بتائے جائیں، جب تک اپنے مربی کی اجازت نہ ہو ہرگز کوئی مراقبہ نہ کرے۔ عورتوں کو اہم نصیحتیں، سب سے پہلے اپنے عقیدے ٹھیک کرو اور ضروری مسائل سیکھو، اور بہت اہتمام سے ان مسئلوں کی پابندی کرو، ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا اہتمام کرو، اس سے دل میں بڑا نور پیدا ہوتا ہے۔ شرک کی باتوں کے پاس مت جاؤ، فال مت کھلواؤ، اولاد کے ہونے یا زندہ رہنے کے لیے ٹونے ٹوٹکے مت کرو، بزرگوں کی منت مت مانو۔ شریعت میں جس سے پردہ ہے، چاہے وہ پیر ہو چاہے کیسا ہی قریبی رشتہ دار ہو، جیسے دیور، جیٹھ، خالہ کا یا ماموں کا یا پھوپھی کا بیٹا، یا بہنوئی یا نندوئی، یا منہ بولا بھائی یا منہ بولا باپ، ان سب سے خوب پردہ کرو۔ خلاف شرع لباس مت پہنو، جیسے ایک کرتے کے جس میں پیٹ پیٹھ یا کلائی یا بازو کھلے ہو، یا ایسا باریک کپڑا جس میں بدن یا سر کے بال جھلکتے ہو، یہ سب چھوڑ دو۔ لمبی آستینوں کا اور نیچا اور موٹے کپڑے کا جس سے بدن نہ جھلکے، یعنی اتنا موٹا نہیں لیکن اتنا ہو کہ بدن نہ جھلکے اس سے، یعنی مطلب یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، اور ایسے کپڑے کا دوپٹہ ہو، اور دوپٹہ دھیان کر کے سر سے مت کٹنے دو۔ ہاں گھر میں اگر خالی عورتیں ہوں یا اپنے ماں باپ اور حقیقی بھائی وغیرہ کے سوا گھر میں کوئی اور یعنی نامحرم نہ ہو، اس وقت سر کھولنے میں ڈر نہیں، کسی کو تاک جھانک مت کرو۔ پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ پردہ تو اصل نام ہے حیا کا، اگر صرف برقع اوڑھ لیا لیکن حیا نہ ہو اور مردوں میں اتنا اختلاط ہو تو یہ پردہ پر قابل اعتبار نہیں ہے۔ کسی کو تاک جھانک مت کرو، بیاہ شادی مونڈن چلہ چھٹی منگنی چوتھی وغیرہ میں کہیں مت جاؤ، نہ اپنے یہاں کسی کو بلاؤ، کیونکہ اس میں بڑے فتنے اور خرابیاں ہوتی ہیں۔ کوئی کام نام کے واسطے مت کرو، کوسنے اور تانا دینے اور غیبت سے زبان کو بچاؤ۔ پانچوں وقت نماز اول وقت پڑھو، جی لگا کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، رکوع سجدہ اچھی طرح کرو۔ دیکھو حضرت نے ہمارے تعلیم دی کہ جی کا لگانا فرض ہے، جی لگنا ہمارے ذمہ نہیں ہے کیونکہ اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری باتوں پہ کوئی پکڑ نہیں ہوئی، اختیار ہمارا اختیار ہی ہے کہ ہم بار بار دل کو نماز میں حاضر کرتے رہیں، بس یہ نماز کی قبولیت کے انشاءاللہ کافی ہے۔ جب اس طرح مشق کر کے نماز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ حضوری بھی نصیب ہو جائے گی، دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا۔ اگر تمہارے پاس زیور گوٹا لچکا وغیرہ ہو تو حساب کر کے زکات نکالو. پہلے زمانے میں زیور تو خیر ہوتا ہی سونے چاندی کا جو ہے اس پہ ہوتی ہے زکات, لیکن گوٹے وغیرہ پہلے ٹھپے بنتے تھے تو اس میں بھی سونے کے لیے چاندی کے تار لگتے تھے, اس لیے فرمایا کہ گوٹا لچکا وغیرہ اس میں بھی کوئی چاندی سونا ہو اس کا حساب کر کے زکات نکالنا چاہیے. خاوند کی دعوے داری کرو, اس کا مال اس سے چھپا کر خرچ مت کرو. گھر کا کام خاص کر اپنے شوہر کی خدمت کرنا عبادت ہے, اس میں بھی بہت کوتاہی ہے کہ اکثر عورتوں میں یہ ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ خاوند کے عیبوں پہ بہت نظر ہوتی ہے, اپنے عیبوں پہ تو نظر نہیں ہے, اپنی اصلاح کی فکر کم ہے اور خاوند کی پڑوسیوں کی محلے والوں کی اصلاح کی زیادہ فکر ہوتی ہے. اسی کو ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, باہما ذوق آ گئی حائر پستی بشر, سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بھی خم ہے. دوسروں کے فکر میں مرے جا رہے ہیں, ان کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں, ان کو دعوت دینے جا رہے ہیں, اپنی اصلاح کی فکر نہیں, اپنے اندر ہوئے ہوئے ہیں, تکبر سے کر نہیں لگتا, کسی کو اپنا حال دکھاتے نہیں ہیں, اپنا حال لکھتے نہیں ہیں کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر تکبر ہو اور ہم جو ہے وہ جنت سے محروم ہو جائیں. اور وجوہ ہے اور غیبت ہے, بد نگاہی ہے, بدگوانی ہے, حسد ہے, بس سنتے ہیں اور بس ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں, لیکن دوسروں کو دین پہنچانے کی کچھ زیادہ ہی فکر کرتے ہیں. حالانکہ اپنی فکر زیادہ ہو, جب اپنی فکر ہوگی تو پھر دوسروں کی بھی طرف پیدا ہوگی. گانا کبھی مت سنو, اگر تم قرآن پڑھی ہوئی ہو تو روزانہ قرآن پاک پڑھا کرو. جو کتاب پڑھنے یا دیکھنے کے لیے لینا ہو پہلے کسی معتبر عالم کو دکھلا دو, اگر وہ صحیح بتلائیں تو خرید لو ورنہ مت لو. ہر کسی کی کتاب بھی نہ پڑھنی چاہیے, آج کل تو گمراہی کے بڑے بہت زیادہ امکانات بڑھ گئے ہیں اور عجیب عجیب لوگ داڑیاں رکھ کر اور ٹی وی پہ اور انٹرنیٹ پہ اور واٹس ایپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے کس کس طرح لوگوں کو بڑبلا رہے ہیں اور لوگ اندھادھن ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. ان کو اس کی بھی فرصت نہیں ہے کہ کسی عالم سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ آدمی صحیح بھی ہے یا نہیں, چٹ پٹا بیان ہو رہا ہے, مرچ مسالے لگے ہوئے ہیں بس, اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, مجمع لگا ہوا ہے 1,20,000 کا مجمع لگا ہے, بھائی واہ بہت بہت کامیاب جا رہے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ خلاف سنت کام ہو رہا ہے اور حرام کام ہو رہا ہے, ٹی وی اور میڈیا کو چلے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور ہمارے حضرت کی قبر مبارک نور سے منور فرمائے, دونوں مرشدین کو اور میرے موجودہ مرشد کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے جزیل عطا فرمائے. یہ حضرات شروع ہی سے دیکھو کہ حضرت نے کبھی بھی تصویر کی حمایت نہیں کی اور کس قدر رو رو کر حضرت منع فرماتے تھے ان چیزوں کی, تو بھائی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اب کسی ٹیکنیکل وجہ سے اس کو بتا دیا کہ بھائی تصویر کے حکم میں نہیں ہے, لیکن ساتھ میں وضاحت بھی کر دی گئی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھلے عام اس کا استعمال, ضرورت سے شہیدہ نے استعمال کی وجہ سے انہوں نے اتنا فرمایا کہ تصویر کا حکم لاگو نہیں ہوتا, یہ نہیں فرمایا کہ خوب تصویریں کھینچیں, اب انہیں کا نام لے لے کے ان کو ساری دنیا میں پہلے بدنام کیا, پھر اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے, لیکن اب جب دیکھا کہ پانی سب سے گزر رہا ہے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ حرام ہے تصویر ٹھیک نہیں, پہلے ہی خیال کر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے حضرت والا کی برکات اور ان کی تعلیمات کیسی پیاری اور پاکیزہ تھی, شروع ہی سے ہم کو الحمدللہ دل میں اطمینان تھا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں, اگر یہ جائز بھی ہو لیکن اپنے مرشد کی بات مانی الحمدللہ آج کوئی کہہ نہیں سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو خاص عنایت فرماتے ہیں, اللہ کی مہربانی سے جن لوگ جو لوگ اپنے مرشدین کے بات مانتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں. کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں, اور خالی اتنا کہہ دے کہ ہم احتیاط کرتے ہیں, ہم اسے اچھا نہیں جانتے, آپ کی مرضی ہے لیکن ہم اسے اچھا نہیں جانتے. جو کتاب پڑھنے یا دیکھنے کے لیے لینا ہو, اب یہ بتا رہا تھا کہ واٹس ایپ اور انٹرنیٹ پہ اور ٹی وی پہ اور کیبل پہ کیسے کیسے, ہمارے حضرت کو ہمارے دوست نے کہا, عرض کیا کہ حضرت داڑھی والا چور نہیں ہوتا بلکہ چوروں نے داڑیاں رکھ لی, بھیس بدل لیا, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ مسلم دشمن طاقتیں جو ہے اس کو چاہ رہی ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو ہم کیسے تباہ کر سکتے ہیں. اس لیے وہ سارا اسٹڈی کرتے ہیں ہر مذہب کو, اور پھر ان کو مسلمان سے زیادہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز مسلمانوں کے منع ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے سے شرماتے ہیں, ہچکچاتے ہیں, اور غیروں کو یہ سارے احکامات پتہ ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات شاید پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرا تجارت کی غرض سے سنگاپور سفر رہتا تھا, تو وہاں ایک چینی تھا جس سے لین دین تھا ہمارا. تو ایک دفعہ جب میں واپس وہاں سے پاکستان آ رہا تھا,
بات نہ کرو خاموش ہو جاؤ,
تو واپس جب آ رہا تھا تو اس نے مجھے ٹریٹ دینا چاہا کہ تم واپس جا رہے ہو تو میں تمہیں ایئرپورٹ بھی پہنچا دوں گا اور راستے میں کھانا کھائیں گے, اور مجھے اطمینان دلایا کہ وہ مسلم ریسٹورینٹ ہے, حلال کھانا ہوگا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب جب وہاں اس نے کھانا کھلایا تو دو اور ڈشیں منگائی, ایک منگایا وہ کیا ہوتا ہے چکن فرائڈ رائس, اور ایک منگایا پراؤن بڑا جھینگا. تو جھینگا چونکہ قیمتی چیز ہوتی ہے, جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے. تو اس کو جو ویٹر تھا اس کو اندازہ تھا کہ میں مہمان ہوں, تو اس نے پراؤن جو لے کے آیا تو میرے آگے رکھا, کیونکہ اس کے خیال میں مہمان کی عزت کے لیے اس نے اچھی چیز منگائی ہوگی. تو اس نے کہا نو دس از فار می, یہ میں نے اپنے لیے منگایا, آئی نو مسلم ڈونٹ ایٹ دی پراؤن. اب ہم تو یہاں بھی اختلاف میں ہیں اور وہاں یہ خبر پہنچی ہے, اور وہ بھی عیسائی بھی نہیں ہے یہودی بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ عیسائی یہودی کو تو مذہب ملتا جلتا ہے, مسائل ملتے جلتے ہیں, وہ جانتے ہیں, لیکن وہ تو بدھسٹ ہیں. بدھسٹ تو کچھ اور ہی قوم ہوتی جو حشرات الارض بھی کھا جاتی ہے, ان کو بھی یہ خبر ہے کہ مسلمان جھینگا نہیں کھاتے. دیکھو غیروں کو ہمارے احکامات کا پتہ ہے, لیکن شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم جانوروں کی نقالی بھی کرتے ہیں اور اپنے اسلام کی ہمیں خبر بھی نہیں. تو انجام تو ہم سوچیں کہ انجام کار کیا ہوگا. چلو مانا کہ مرتے دم تک آپ نے دنیا میں بہت مزے کر لیے, بڑی عیاشیاں کر لی, بڑی حرام گپے لگا دی, مارا مزے لے لیے, بہت عیاشی کی, لیکن سوچو تو صحیح کہ مرنے کے بعد پھر اس کا کیا انجام ہوگا, بے پردگی کا کیا انجام ہوگا. یہ تو سوچو, خدا اور رسول کے وعدے کوئی نعوذ باللہ جھوٹ ہیں, یہ سب فسانے ہیں. عقل مند ہوگا جو انجام کو سوچے گا, اور جو بیوقوف ہوتا ہے بس وہ جو اس کے سامنے آیا کٹ سے اکڑ ڈالا, جو من میں آیا اکڑ ڈالا, سانڈ اور جانور کی طرح. اس کی مورتی جی میں آیا کہ اس کھیت میں منہ ڈال دیا, اس کھیت میں منہ ڈال دیا. ارے جانورانہ زندگی تو شرمندگی ہے, زندگی نہیں ہے, بندگی نہیں ہے, شرمندگی ہے. اس لیے جو لوگ یہ ٹی وی اور نیٹ سے اور کیبل سے جو دین سیکھنا چاہ رہے ہیں سب غلطی پر ہیں. وہ لوگوں کی مجالس ہو رہی ہیں, اولیاء اللہ کی مجالس ہو رہی ہیں, علماء کی مجالس ہو رہی ہیں, ان میں شرکت کرنا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے, مسائل کو پوچھنا چاہیے. یہ جو آج کل نئے نئے سلسلے آ گئے ہیں ان سے اکثر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, اور دین کچھ کا کچھ بنا کے پیش کرتے ہیں, توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف کرے تو صبر کرو, جلدی سے کچھ کہنے سننے مت لگو, خاص کر غصے کی حالت میں بہت سنبھلا کرو. یہ بھی بہت اہم مضمون ہے کہ نگاہ کی حفاظت کے بعد زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ زبان کا زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا, اور زبان سے نکلا ہو زبان وہ ایک تیر ہے, تو تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا. اس لیے زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرو, کسی کی دل آزاری نہ کرو, کسی کی غیبت نہ کرو, فوش بات نہ کرو, گانے مت سنو نہ گانے سناؤ, کوئی ایسی بات نہ کرو جو مالک کی رضا کے خلاف ہو. اپنے کو صاحب کمال مت سمجھو, جو بات زبان سے کہنا چاہو پہلے سوچ لیا کرو, جب خوب اطمینان ہو جائے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں, اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی دین یا دنیا کی ضرورت ہے یا فائدہ, اس وقت زبان سے نکالو. زبان کے استعمال کا یہ اصول ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ سوچ لیں کہ ہم جو بولنے جا رہے ہیں وہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, اور انہیں جو خرابیاں میں نے رکھی کسی کی دل آزاری نہ ہو, قیبت نہ ہو, اور فضول اور لو اور بوجھ بات نہ ہو, ان سب چیزوں کو ٹھہر ٹھہر کر بولنا چاہیے. سوچ کر کے ہم جو بول رہے ہیں اس میں اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. تو ایسا مشق کرتے رہنے سے پھر آدمی کو عادت بھی ہو جاتی ہے پکی, پھر وہ اس کی زبان سے مفید بات نکلتی ہے. کسی برے آدمی کی بھی برائی مت کرو نہ سنو. ہم میں یہ بہت مرض ہے, مردوں میں بھی ہے, جہاں بیٹھے ہو مرانوں کو برا کہنا شروع کر دیا, کسی کو کچھ کہنا شروع, اس سے فائدہ کیا ہوگا سوائے دل اور زبان خراب ہوگی. کسی برے آدمی کی بھی برائی مت کرو نہ سنو. کسی مسلمان کو اگر سے وہ گناہگار یا چھوٹے درجے کا ہو حقیر مت سمجھو. مال و عزت کی حرص لالچ مت کرو. بے ضرورت اور بے فائدہ لوگوں سے زیادہ مت ملو, اور جب ملنا ہو تو خوش اخلاقی سے ملو, اور جب کام ہو جائے تو ان سے الگ ہو جاؤ. بات مت بات کو بنایا مت کرو, بلکہ جب تم کو اپنی غلطی معلوم ہو جائے فوراً اقرار کر لو. اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی سے اپنی حاجت عرض کیا کرو, اور دین پر قائم رہنے کی درخواست کرو. استقامت کے لیے دعا حضرت نے سکھلائی بھی ہے, حدیث پاک کی دعا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا نماز کے بعد پڑھ لینی چاہیے. ماں باپ کے حقوق, ماں باپ کے واسطے سے پرورش ہوتی ہے, ان کے حقوق یہ ہوتے ہیں, ان کو تکلیف نہ پہنچائے اگرچہ ان کی طرف سے زیادتی ہو. قولن و فعلن یعنی زبان سے برتاؤ سے ان کی تعظیم کریں, جائز کاموں میں ان کی اطاعت کریں. اگر ان کو مال کی حاجت ہو مال سے ان کی خدمت کریں, اگر چاہے وہ دونوں کافر ہی نہ ہوں. کافر ہی کیوں ہوں, ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت و رحمت کرتا رہے. مسلمان ماں باپ کے لیے نفل عبادت اور صدقہ خیرات کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے. ان کے ملنے والوں کے ساتھ احسان اور خدمت سے اچھی طرح پیش آئے. ان کے ذمے جو قرض ہو یا کسی جائز کام کی وصیت کر گئے ہوں اور خدا نے قدرت کی ہو اس کو ادا کر دے. ان کے مرنے کے بعد خلاف شرع رونے اور چلانے سے بچے, ورنہ ان کی روح کو تکلیف ہوگی. کبھی کبھی ان کی قبر کی زیارت کیا کرے. تنبیہ, دادا دادی نانا نانی ان کا حکم شرع میں مثل باپ کے ہے, ان کے حقوق بھی ماں باپ کی طرح سمجھنا چاہیے. اسی طرح خالہ اور ماموں اور ماں اور خالہ ماموں ماں کی طرح اور چچا اور پھوپھی باپ کی طرح ہیں. چچا اور پھوپھا باپ کی طرح ہیں, نہیں چچا اور پھوپھی باپ کی طرح ہیں, جیسا کہ حدیث کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے. سوتیلی ماں چونکہ باپ کی دوست ہے اور باپ کے دوست کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا ہے, اس لیے سوتیلی ماں کے بھی کچھ حقوق ہیں جیسا کہ ابھی مذکور ہوا. حدیث میں ہے کہ بڑا بھائی مثل باپ کے ہے, اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹا بھائی مثل اولاد کے ہے. بس ان میں آپس میں ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ماں باپ اور اولاد کے ہیں, اسی طرح بڑی بہن اور چھوٹی بہن کو سمجھ لینا چاہیے. عورت کے ذمے شوہر کے حقوق, شوہر کے حقوق یہ ہیں, ہر عمل میں اس کی اطاعت کرنا بشرط یہ کہ معصیت نہ ہو. معصیت معنی گناہ, یعنی اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ کرے. تو چاہے وہ حکم خیر کا معلوم ہو رہا ہو بظاہر یا برائی کا معلوم ہو رہا ہو, مطلب برائی سے مراد یہ ہے کہ جس سے کوئی نقصان کا اندیشہ ہو یا کوئی خیر کا اندیشہ, اس بات کو مت سوچے. ہاں اگر کوئی ایسی بات سامنے ہو اس کے تو ادب سے عرض کر دے کہ اس میں کہیں ایسا نقصان تو نہ ہوگا, پھر اگر وہ کہے کہ نہیں ایسا ہی کرو پھر ویسا ہی کرے. ایک حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر خاوند عورت کو حکم کرے کہ اس پہاڑ سے پتھر اٹھاؤ اور دوسرے پہاڑ پر لے جا کے رکھ دو تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے. اگر مگر نہ لگانا چاہیے کہ یہ فضول کام ہے، یہ کیوں کریں ہم، جیسے شوہر نے کہہ دیا ویسے کر لینا چاہیے. اور شوہر کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ عورت کو جو اس کے حقوق ہیں اور جو اس کے ساتھ نرمی کے برتاؤ کا حکم ہے، قرآن پاک میں اللہ نے سفارش نازل فرمائی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور حدیث پاک میں ہے کہ ان کے چہرے پن پر صبر کرو اور اسی سے فائدہ اٹھاؤ. تو یہ سب چیزیں بھی ملحوظ ہیں، یہ سب باتیں جو عرض کی جاتی ہیں، یہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ نام اس کا اصلاح خواتین ہے، لیکن اس میں بہت سے پہلو مردوں کے اصلاح کے بھی نکلتے ہیں، اس سے غافل نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں. اور جہاں عورت سے اس کے شوہر کے حقوق کے متعلق سوال ہوگا، اسی طرح مرد کے ذمے بھی جو حقوق عورت کے ہیں اس سے متعلق سوال ہوگا. اس کی مقدور حیثیت سے زیادہ نام نفقہ طلب نہ کرو. شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دو. اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلو. اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کسی کو کوئی چیز نہ دو. اس کی اجازت کے بغیر نفل نماز نہ پڑھو اور نفل روزہ نہ رکھو. یہ بھی بات بعض لوگوں میں عادت جاتی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ہوتے نوافل میں مشغول رہتی ہیں، یا اس شوہر کو خدمت کی ضرورت ہے اور وہ اپنے نوافل اور تسبیحات کہہ دیتی ہیں کہ اچھا بھی ذرا یہ نماز پڑھ لوں پھر آپ کا یہ کام کروں. یہ ٹھیک نہیں ہے، فوراً دوڑے. اور اکثر میں تو عورتوں کو یہی بتاتا ہوں کہ بھائی جب شوہر اپنے گھر سے کام کے لیے روانہ ہو جائیں، اس کے بعد جو دوسرے کام وغیرہ امور انجام دے کے صرف جو وقت بچے اور ہمت بچے تو اپنی نفل عبادات کر لوں. اور تھوڑی عبادت بھی اس کو بہت تھوڑی معمولی چیز سمجھ، شوہر کی اطاعت کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت فرائض واجبات سنت موقع رمضان کے روزے اور حج زکات وغیرہ اپنی اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق ادا کرے اور شوہر کو راضی رکھے، اس کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے جنت میں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. عورت کے لیے اتنا آسان ہے جنت، لیکن افسوس کے شوہروں کی اطاعت اور ان کی خدمت کو عبادت نہیں سمجھتے، کچھ اور سمجھتے ہیں. تو یہ ناسمجھی کی بات ہے، کمزوری کی بات ہے. نوافل سے منع نہیں ہے، نفل عبادات فکر اذکار کا اتنا موقع مل ہی جائے گا، کوئی زیادہ تسبیحات نہیں. اب کوئی کہے کہ اب کہہ دیا کہ شوہر کی خدمت کرو ساری تسبیحات چھوڑ کے بیٹھ جائے، یہ بھی نہیں. پانچ سات منٹ صبح، پانچ سات منٹ شام کو یہ تسبیحات اتنے میں ہو جاتی ہے، تھوڑی سی تلاوت کر کے درمیان میں موقع نکال، کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اصل کام کہنے کا یہ ہے کہ اپنی نفل عبادات کو شوہر کی خدمت کو مقدم کریں، نفل عبادات کو بعد میں کر لیں. اپنے خادم کو اس کے افلاس یا بدسورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو. اگر کوئی امر خلاف شرع خاون میں دیکھے تو ادب سے منع کرو، اور یہ بھی نہیں کہ ہر وقت جو ہے اس کے ساتھ چڑھ جاؤ اور پولیس انسپیکٹر بن کے جو ہے اس کے بس سوار ہو جاؤ کہ کام چونکہ آپ نے یہ نہیں کرنا چاہیے. ادب سے عرض کر دے، توجہ دلا دے، یہ مراد اس سے یہ ہے کہ ادب سے توجہ دلا دے، بار بار اس کے پیچھے نہ پڑے. اس کا نام لے کر نہ پکارو، یہ بھی اپنے شوہروں کا ادب اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے شوہر کا نام لینا بے ادبی ہے. کہیں ضرورت شدیدہ ہو جیسے کہ فارم بھرنا ہے کہ وہاں سے لکھ دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ نام لے کر پکارنا، بازی عورتیں کے نام لیتی ہیں شوہر کا اور اس میں نہ صاحب لگائیں گی نہ کوئی ادب کے اوتار لگائیں گی، بلکہ ایسے جیسے اپنے برابر کا ہوتا ہے ایسے پکاریں گی. حضرت نے سنایا تھا کہ وہ ایک عورت تھی، اس کی بیٹی تھی خاتون اس کا نام تھا، تو اس کو پیار سے ختمیاں ختمیاں کہتے تھے. تو اس کے شوہر کا نام جو ہے کیا تھا یار، لطیفہ بھی ڈھنگ سے سنانا نہیں آتا، اب بجائے ہنسی کے روئیں گے لوگ میرے پاس، یاد ہی نہیں رہتے لطیفہ. اسی کو آتا ہے کسی کو نہیں آتا؟ عمران تمہیں یاد ہے؟ نہیں، اس کو دوسرے پسند یاد ہوتے ہیں. سانحہ جادو کے سانحہ جو علمی ہے ہاں اس کا نام تھا چلو گزارا کر لو یار اس کے بعد میں خود اچھا بنا کے اس کو ہنس لینا میں تو ٹوٹا پھوٹا ہی سنا ہوں تو اس کا نام تھا رحمت اللہ تو جب سر نماز پڑھ رہی تھی تو نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے سلام پھیرنے لگی تو اس کو خیال آیا کہ شوہر کا نام تو لینا نہیں چاہیے تو کہنے لگی السلام علیکم کا دنیا کے بابا السلام علیکم کا دنیا کے بابا تو ایسا بھی نہ ہونا چاہیے جہاں ضرورت ہو وہاں نام لے چلو میرے ٹولے بولے بن کر ہنسی ہے کوئی بات نہیں ہنسی تو آئی حضرت کے سنانے کا انداز کیسا تھا ایسی روانی سے اور ایسا چاشنی تھی حضرت کی زبان مبارک میں کیا کہیے ہسا حضرت فرماتے ہیں ہسا ہسا کے پھنساتا ہوں اللہ کی محبت میں پھنساتے ہیں ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے یہی بات تھی حضرت کی کہ اب حضرت نہیں ہے تو پتہ چلتا ہے اپنے خاوند کو اس کے افلاس یا بدسوتی کی یعنی غربت یا بڑی کم آمدنی ہو یا غربت ہو اس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو اگر کوئی عمل خلاف شرع خاوند میں دیکھو تو ادب سے منع کرو اس کا نام لے کر نہ پکارو کسی کے روبرو خاوند کی شکایت نہ کرو خاوند کی شکایتیں ادھر ادھر لگانا کہ ہم پر یہ کرتا ہے یہ ظلم کرتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے بری بات ہے بہت ہاں یہ ہے کہ کوئی اپنا مربی ہو اس کو اپنی اصلاح کی نیت سے یا اگر بہت ظلم ہے تو اپنا دل ہلکا کرنے کی وجہ سے کسی ایک ہمدرد کو بتائے یہ نہیں کہ جگہ جگہ جا کے روز کوئی ایک اپنا بڑا ہو خاندان کا ہمدرد ہو اور دیندار بھی ہو تاکہ وہ جو مشورہ دے تو اس کو کچھ اس کا فائدہ بھی ہو اور نہ جاہل عورتیں بھی ہوتی ہیں الٹی سیدھی باتیں سکھلا دیتی ہیں اور ان سے ہرگز نہ کہنا چاہیے اسے کہنے سے جو ہے اور فساد پیدا ہوتا ہے اس کے روبرو زبان درازی نہ کرے اس کے اقارب رشتے داروں سے تکرار نہ کرے جانبین کے حقوق بہت ہیں یعنی دونوں طرف کے حقوق ہیں اس وقت ذہن میں جو مستحضر سے لکھ دیے اور یہ حقوق ابھی آتے ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں دعا کر لیجئے ہمارے بہت سے بعض دوست بیمار ہیں یا ان کے رشتے دار ان کے بچے ہماری فیصل چینی کی بچی اور بھی ہمارے کمانت صاحب ہوتے ہیں ان کے بھائی اور ان کے ہمارے فری صاحب کے بھائی اور بھی دوستوں نے کہا ہے دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني الى حبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم زدنا ولا تنقصنا فاكرمنا ولا تهنا فاعطنا ولا تحرمنا فاعطرنا ولا تكثر علينا وارضنا وارض عنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک جتنے گناہ ہم نے کیے اے اللہ جان بوجھ کے یا جانے بوجھے بغیر جانے بغیر اے اللہ چھپے ہوئے ظاہری ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیں اے اللہ بلوغ سے لے کے آج تک کے گناہوں کو معاف فرما دیں اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ ایسا ایمان و یقین عطا فرما دیجیے کہ ہر سانس آپ پر فدا کریں اور ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ اپنے کرم سے ایسا ایمان و یقین عطا فرما دیجیے. یا اللہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرما دیجیے. اے اللہ کا راستہ آپ کے جذب کے بغیر طے نہیں ہو سکتا. اے اللہ اپنے خاص فضل فرما دیجیے, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو جذب فرما دیجیے. اے اللہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو روزی کے لیے پریشان ہے اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ جس کے دل میں جو بھی مقاصد حسنہ ہیں, اے اللہ جو بھی جائز امور ہیں, جائز حاجات ہیں, اپنے کرم سے خزانہ غیب سے ان کی مراد کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ جو دعائیں مانگی اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم ارحمنی و ارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم اہدنی و اہد امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم اغفر لی و اغفر لی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم عافنی و عاف امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم انصرني وانصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تقبل منا بحرمة سيد المرسلين شافع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله على النبي الأمي الكريم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ
وبرکاتہ.
ہاں وہ بھائی بات بتانا تھا کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے مسجد کے آخر میں, تو اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے, کوئی مشورہ کرنا ہو تو مجھ سے نماز کے بعد مل سکتا ہے مسجد میں. اور بھی کوئی اگر کسی کو وقت چاہیے ہو تو میں یہاں بھی آ کے دے سکتا ہوں وقت نماز کے بعد. یہاں 1:05 پہ ہوتی ہے جماعت, کوئی چاہے تو مجھ سے وہاں مسجد بھی مل سکتے ہیں, یہاں بھی مل سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.